الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال تبارك وتعالى في نفس السورة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال عز وجل في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فقال عز وجل في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان ندعو الى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر واجعلنا ربنا من عبادك المفلحين امين يا رب العالمين اس ہفتے کا اکثر حصہ میرا کراچی میں گزرا ہے وہاں ایک پروگرام تو شامی الہدا کا جو چلا آ رہا ہے اگرچہ اب وہ ماہانہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ تیسرے چوتھے مہینے میرا جانا ہو رہا ہے دوسرے وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جامع القرآن اور قرآن اکیڈمی کی تعمیر کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے اس کے ضمن میں خصوصی فنکشن تھا جس کے لیے کافی عرصے سے تیاری تھی اس وجہ سے مجھے جانا پڑا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میری صحت اس قابل نہ تھی کہ میں یہ سفر کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے میں نے بڑی پابندی کے ساتھ علاج کرایا اتنی پابندی سے میں نے کبھی کوئی کلینک اٹینڈ نہیں کیا اس لیے کہ ڈایاتھرمی ہوتی رہی اور ایک ٹریکشن اپلائی کی جاتی ہے ان ہڈیوں کے اندر اگر دباؤ پیدا ہو گیا ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ میں نے وہ کام کرایا تھا تاکہ یہ کراچی کا میرا پروگرام جو ہے منسوخ نہ ہو الحمدللہ کہ اس میں مجھے کچھ افاقہ بھی ہو گیا تھا لیکن وہاں جاتے ہی اللہ کی مرضی اللہ کا فیصلہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی میری تکلیف بہت شدید بڑھ گئی نتیجتاً بہت زیادہ جو مؤثر ادویات ہیں نافع درد وہ مجھے استعمال کرنی پڑی ان کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اعصاب سن ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کچھ قدر معروف ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ وہ سارے پروگرام وہاں کے بہت ہی عمدہ ہو گئے، اطمینان بخش حد تک. بس یہی مطلوب ہے کہ کام نہ رکے، سلسلہ جاری رہے جب تک بھی زندگی ہے. بلکہ میں نے وہاں شام الہدا میں اس مرتبہ جو تقریر کی اور اس کے لیے خاص طور پر یہ دو ورقہ یہاں پر بڑی محنت سے تیار کرایا تھا. اس کا خیال تو ہمارے بعض احباب نے یہی پیش کیا تھا کہ جو حدیث میں نے نہی عن المنکر کی اہمیت کے ضمن میں آپ حضرات کو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں سنائی تھی، تو بعض احباب نے اسی وقت کہا تھا کہ اس حدیث کو شائع کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، اور مجھے ان کی بات صحیح معلوم ہوئی تھی. تو میں نے درحقیقت وہی موضوع اس مرتبہ کراچی میں شام الہدا کی اپنے خطاب کے لیے معین کیا، اور اس کے لیے بڑی محنت سے یہ دو ورقہ تیار کرایا ہے. آپ کو ہاتھ میں یہ پہنچ گیا، مل گیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس پر کتنی محنت ہوئی ہے. اس کے لیے انتخاب آیات کا، پھر اس کے لیے سیٹنگ، اس کے لیے اس کی فلم تیار کرنا، اتنے کہ دو ورقے کے اندر ساری چیزیں آ جائیں. اس کے اوپر خود میری بڑی محنت ہوئی، ساتھیوں کی بھی ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو اس وقت آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے. کاش کہ آپ کو اس کی قدر ہو اور آپ پہچانے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اس وقت دو ورقوں یا چار صفوں کے اندر سمو کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی. میں نے کراچی میں اس مرتبہ شام الہدا میں یہی دو ورقہ بیان کیا ہے، اور اگرچہ جو کیفیت تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ خطاب بہت ٹھیک ہو گیا. بلکہ ہمارے جو بزرگ ساتھی ہیں شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے بعد میں کچھ اس کا تبصرہ کیا. ایک حدیث میں ایک نقشہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واس ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، جس کے بارے میں جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہمارے دل پگھل گئے اور ہمارے آنکھوں کے اندر سے آنسو جو ہے ان کی ندیاں بہ نکلی. تو ہم نے پھر عرض کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رخصتی خطاب ہے، شاید آپ ہمیں ہم سے ودا ہو رہے ہیں یا ہمیں ودا کر رہے ہیں، اور یہ کچھ آخری نصیحتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، تو وہ انداز ہے. تو انہوں نے کہا بلا تشبیہ، آج میں نے محسوس کیا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کوئی اسی قسم کا ایک الوداعی خطاب کیا ہے. بہرحال وہ تو میں نے ابھی جو ایک تحریر لکھی تھی حکمت قرآن میں، اس کا رنگ بھی یہی تھا. الوداع تو اس دنیا کو کہنا ہی ہے آخر انسان کو، اور انسان کا ایمان کا تقاضا تو بہرحال یہی ہے. ہمیں وہ کس درجے میں حاصل ہے کس درجے میں نہیں ہے وہ بات دوسری ہے، کہ ہر آن موت کا استقبال کرنے کے لیے انسان تیار ہے. بہرحال وہاں کوئی پونے دو گھنٹے کی تقریر میری ہوئی ہے اس دو ورقے پر. اس کے کیسٹس آ گئے ہیں، وہ یہاں پر بھی مل جائیں گے، ابھی تو نہیں، میں ساتھ لے کر آیا ہوں. اس کی کاپیز تیار ہو جائیں گی اگلے جمعے تک، مل جائیں گی. اس وقت ساری یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ میں اس وقت کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کسی نئے موضوع پر اپنے ذہن کو مرتکز نہیں کیا ہے، بلکہ اسی کا خلاصہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ دو ورقہ جو ہے لفظ بلفظ آپ آج پڑھ لیجئے اپنی اس نشست کے اندر، اور کوشش کروں گا بہت اختصار سے، اس لیے کہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ اس کیسٹ کے اندر محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ آپ لوگ حاصل کر کے بعد میں سن سکیں گے. اس میں میں نے سب سے پہلا عنوان یہ قائم کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوئی. یہ بات ذرا ٹھنڈے طور پر سمجھیے. چھوٹی سی چھوٹی انجمن بنائی جاتی ہے تو اس کے اغراض و مقاصد معین کیے جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی امت تشکیل دی گئی کس لیے، کس مقصد کے تحت؟ ہمیں اس کے بارے میں کبھی غور کرنے کا اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے خود تو اس کی ممبرشپ اختیار کی نہیں. اگر کسی انجمن کی کوئی آدمی ممبرشپ اختیار کرتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، آرٹیکلز آف ایسوسیشن کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، دستور کیا ہے. لیکن یہ انجمن جو ہے، یہ جو امت ہے، یہ ہمیں ملی ہے پیدائشی طور پر، لہذا ہم نے چونکہ خود اپنے چوائس سے اس کی رکنیت اختیار نہیں کی ہے، اس برادری کی یا اس انجمن کی یا اس ادارے کی، لہذا ہم نے کبھی سوچا نہیں. لیکن کتنی اصولی بات ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اجتماعی قائم ہوتا ہے تو اس کے مقاصد معین ہوتے ہیں. امت قائم کی گئی ہے, اس کے مقاصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال کی. ایک اصطلاح فلسفیانہ ہے, ذرا مشکل ہے, اس کو سمجھانے کے لیے بڑی تقریر کی ضرورت ہے, بڑے مقدمات قائم کرنے پڑتے ہیں. قرآن کا فلسفہ شہادت کے عنوان سے جو کیسٹ میرے ہیں وہ در حقیقت اسی فلسفے کے بیان پر ہے. اس اصطلاح کا تعلق ہے منصب رسالت کے ساتھ. اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا رہا؟ اس لیے بھیجتا رہا کہ لوگوں پر حجت قائم کر دے, وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے, اب یہ حساب کتاب کس بات کا, ہمیں بتایا تو ہوتا کہ تو یہ چاہتا ہے, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. لہذا اس عذر کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا, جنہوں نے شہادت دی اللہ کی, اللہ کے دین کی, اللہ کے احکام کی, اللہ کی توحید کی, راہ حق کی, اور یہ شہادت زبان سے بھی دی, عمل سے بھی دی, انفرادی طور پر بھی دی, اجتماعی طور پر بھی دی. یہ شہادت علی الناس, یہ مقصد ہے انبیاء اور رسول کی بعثت. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیز حکیما. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لفظ شہید کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, لہذا اس تصور نے اس پورے فلسفہ شہادت کو دفن کر کے زمین کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. کسی مسلمان کو سوچنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ شہادت جو ہمارا مقصد ہے اس کا مفہوم کیا ہے. رسولوں کے فرض منصبی کے لیے اہم ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ شہادت علی الناس اب ختم نبوت کے بعد اب یہ امت پر ہے, یہ فریضہ رسالت ہے. رسالت محمدی کا دور تھا, قیام قیامت جاری ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں ہے, آپ کی امت کو وہی کام کرنا ہے. چنانچہ یہ بات قرآن مجید میں دو مرتبہ آئی, اور میں نے کئی مرتبہ یہ اصول بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں اور اکثر ترتیب عکسی ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے ترتیب. چنانچہ دیکھیے سورہ حج میں بیان فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کی راہ میں محنت کرو, جہاد کرو, جان ماری کرو, لگاؤ اپنے آپ کو, کھپاؤ. کس لیے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس, تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی. یہ کام تمہیں پوری نوع انسانی کے سامنے کرنا ہے جو رسول نے تمہارے سامنے کیا. یہی بات سورہ بقرہ کے اندر بیان فرما دی گئی ہے, مسلمانوں غور کیا کرو ہم نے تمہیں امت کیوں بنایا ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. صرف اتنا فرق ہے سورہ حج اور سورہ بقرہ میں کہ وہاں رسول کا ذکر پہلے, امت کا بعد میں, یہاں امت کا پہلے, رسول کا بعد میں, باقی الفاظ ہوئے. تو شہادت علی الناس کے لیے یہ امت تشکیل دی, نمبر ایک. لیکن یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ بڑی فلسفیانہ اصطلاح ہے, بڑی لمبی اس کے لیے بحث میں نے دو ڈھائی گھنٹے کی تقریریں والے بس دو کیسز میں ہے وہ فلسفہ شہادت. تو یہ چیز جو ہے, لیکن ایک آسان اصطلاح بھی ہے, وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یہ ہر شخص سمجھ لے گا. یہ امت مسلمہ کس لیے بنائی گئی؟ تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. اب یہ کتنی سادہ اصطلاح ہے. قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے, وہ فلسفے کی کتاب بھی ہے, یعنی اس میں فلسفہ بھی ہے اگرچہ وہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے, اس میں منطق بھی ہے اگرچہ وہ منطق کی کتاب نہیں ہے, لیکن وہ عوام الناس کے لیے بھی تو ہے. سادہ بات بھی, سادہ زبان میں بھی وہی بات کہہ دی جاتی ہے جو بڑے فلسفیانہ انداز میں کہی گئی. وہ فلسفیانہ اسلوب ہے شہادت علی الناس, یہ عام فہم ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بتائیے اس میں کسی ایج پیج کا کوئی سوال ہی نہیں, کہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. ہر شخص جو یہ اتنی سی بھی عربی جانتا ہو کہ اسے معلوم ہو خیر کسے کہتے ہیں. خیر امت, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. دنیا والے اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. وہ اپنی دنیا میں سلطنت بنانے کے لیے اور عزت اور عظمت کے لیے محنت کرتے ہیں، تمہیں دنیا والوں کی عاقبت سنوارنے کے لیے محنت کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تین کام تمہیں کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، اپنے اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے. اللہ اللہ اور خیر سے اللہ، کوئی اس کے اندر ایک پیج نہیں. یہ دو اصطلاحات جو ہیں، کیونکہ دو مرتبہ والی بات یہاں بھی پوری ہونی ہے، چنانچہ یہ مضمون دوسری مرتبہ بھی اسی سورہ آل عمران میں ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ در حقیقت مسلمانوں کے دور زوال سے متعلق ہے. اصل میں تو یہ کام ہے پوری امت کے کرنے کا، لیکن وہ وقت بھی تو آنا تھا نا، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ امت سو جائے گی، یہ بھی دنیا کی قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے گی، یہ بھی صرف اپنے دنیا اور اپنی معاش کے چکر میں پھنس جائے گی، تو یہ کام کون کرے گا؟ لہذا اس کے لیے وہ سہ نکاتی لاحہ عمل سورہ آل عمران کے 11 رکوع میں آ گیا، جس کو کہ الحمدللہ کہ میں نے ایک تقریر کی تھی جو اس مرتبہ کے میثاق میں چھپ گئی ہے، اور پورا میثاق اسی پر مشتمل ہے، 64 صفحے جو ہیں اسی پر ہی. امت مسلمہ کے لیے ایک سہ نکاتی لائے عمل، اور یہ میں آپ میں سے ہر شخص سے بارے میں خواہش رکھوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور آج ہی پڑھیں پوری تقریر. اسے نکاتی لائے عمل ہے، نیت پہلے صاف کر لیں کہ دل گواہی دے دے کہ ہاں یہی کرنے کا کام ہے تو کریں گے، یہ پہلے عزم مسمم. اسی لیے میثاق میں انتساب پہلے اس کتابچے کے اندر آ گیا ہے کہ ان باہمت لوگوں کے نام جو فی الواقع یہ طے کر لیں کہ ہمیں قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، یہ طے کر لیں گے اس کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نام میں نے اس کتابچے کو معنون کیا ہے، اور اس میثاق میں وہ کتابچہ ہی شائع ہوا ہے. پورا میثاق جو ہے وہ کتابچے کی شکل میں ہے، جب وہ علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی چھپ جائے گا. اس سے نکاتی لائے عمل پہ گفتگو ہمارے ہاں ہو چکی ہے. پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اللہ کی فرما برداری کرو جیسے کہ فرما برداری کرنی چاہیے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم آپس میں بھی جڑ جاؤ گے، بنیان مرسوس بن جاؤ گے. یہ حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ کہ اب جو جمعیت وجود میں آئے وہ کیا کرے؟ میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا تھا، مجھے ہمدرد کا جو ایک پرچہ نکلتا ہے بچوں کے لیے، اس پر ایک سلوگن ہے بڑا پیارا لکھا ہوتا ہے، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ. تو یہ جاگو اور جگاؤ کا عمل کرنا ہوگا. جو امتی جاگ جائے کہ میرا تو فرض منصبی وہ تھا، میں کس دھندے میں لگا ہوا، یہ کاروبار تو یہودی بھی کر رہے ہیں اور نصرانی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہا ہے، پارسی بھی کر رہا ہے، میڈیکل پریکٹس ہر ایک کر رہا ہے، یہ میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم، یہ ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، یہ اصل میں بادشاہ تھے، کسی علاقے کے چھوٹے سلطان تھے. تو ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا، جو بہت بڑے ولی اللہ وہ بن گئے، وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے جیسے شاہانہ کروفر کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں. انہیں بار بار ایک آواز سنائی دی، یا ابراہیم الہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تمہیں اس بات کا حکم ملا تھا؟ شکار تو سبھی کھیلتے ہیں، سبھی دنیا کے مشاغل جو ہیں ان میں لگے ہوئے، اپنے دھندوں میں کون نہیں ہے، اور بچوں کو پالنا تو کتے بلی بھی کر لیتے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سا بہت بڑا تیر مار لیا، تم کیا اس کے لیے پیدا کیے؟ یا ابراہیم الہذا خلقت ام لہذا امرت. اب یہ آواز کسی فرشتے کی تھی، کسی حادث غیبی کی تھی، یا یہ کہ ان کے اپنے دل کی پکار تھی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے اپنے دل میں سے ایک پکار اٹھتی ہے جسے آدمی اپنے کان سے سنتا ہے، لیکن یہ کہ اس پکار سے ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، وہ شخص بدل گیا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس نے حکومت، اور وہ پھر اللہ کے راستے میں نکلا. نہ معلوم اللہ نے اپنے کتنے بندوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر ڈالا. تو یہ تبدیلی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو جس کو بھی ہوش آ جائے کہ میں کس بات کے لیے پیدا کیا گیا تھا، میں مسلمان ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، امت مسلمہ میں ہوں تو میرا فرض منصبی کیا ہے، وہ جاگے اور جگائے اور مل جل کر جو جاگتے جائیں ایک امت بنے، وہ امت تین کام کرے صرف، یہ صرف میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، چوتھا کام ایڈ کریں گے تو تباہی آ جائے، یہ چوتھا کام ہے وہ پاور پالیٹکس اور طلب حکومت اور میدان میں نکل کر طالب بن جانا حکومت کا چوتھا کام، جہاں دینی جماعت کا یہ رنگ بنا وہ برباد ہو جائے، اس لیے کہ تین ہی کام رہے گئے، وہ کیا ہے، یدعون الی الخیر ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، امت کے زوال اور فساد کے دور میں جو لوگ اس سہ نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہو جائیں اور پھر ایک ایسی امت بن جائیں چھوٹی امت جو یہ تین کام کرے، بس وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اپنی جگہ ہر شخص سمجھے میں محمد کا امتی ہوں اور جنت میرا پیدائشی حق ہے، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، بتا دیا جائے گا تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم اپنے خیال میں تھے، زوم میں خیش میں سمجھتے تھے اپنے آپ کو امتی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو یہاں تک فرما گئے من رغے بان سنتی فلیسا منی، جس کو میری سنت پسند نہیں وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، لاکھ سمجھا کریں، چاہے آپ کی نسل سے ہو آپ کی اولاد سے ہو اس کا کوئی تعلق، یہاں تو فرمایا گیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا، اس دنیا میں قانون اسلام کا یہ ہے تو آخرت میں بدل جائے گا، تو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ امت کا فرض منصبی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے، امر بالمعروف نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے وہاں سمجھائی، بات تو لمبی ہو رہی ہے حالانکہ آج میں ذرا کچھ سیاسی مسائل پر بھی اور ملکی حالات پر بھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری بات میں نے وہ بتائی جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں، اور وہ کیوں بتائی، یہ بھی میں اب عام کر رہا ہوں بات، کھول کر رہا ہوں، چھپا کر نہیں کر رہا، ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی تحریک جس کا بڑا اثر ہے، ابھی کل اخبار میں تھا، 2 million پیپلز اسمبلڈ ایٹ ٹونگی، ٹونگی جو ہے وہ ڈھاکہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر ہے، 20 لاکھ کا مجمع وہاں ہوا ہے تبلیغی جماعت، کوئی جماعت نہیں ہے، یا بھائی ٹھیک ہے آج شاید ایم کیو ایم کے تحت یا جو جس کو سی او پی کہا جا رہا ہے اس کا جلسہ ممکن ہے 20 لاکھ کا ہو جائے، 20 کا نہیں تو 10 کا تو ہو جائے گا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی دینی جماعت جو ہے اتنے بڑے اجتماع کا کوئی تصور نہیں، 20 لاکھ آدمی، اور بالکل صحیح، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مبالغہ ہوگا، 20 نہیں ہوں گے 10 تو لازمن ہوں گے، اتنی بڑی جماعت ہے لیکن اتنے بڑے مغالطے میں مبتلا ہو گئی ہے کہ صرف امر بالمعروف، صرف نیکی کی تلقین سے کام چل جائے، یہ بہت بڑا ایک طرح کا ٹانگ ہے، حملہ ہے خود قرآن پر اور خود پورے فلسفہ دین پر، اگر صرف امر بالمعروف کافی ہوتا تو قرآن مجید میں 9 جگہ پر اگر امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا لفظ آیا ہے تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید لفاظی ہے، یہ شاعری ہے، جیسے ہم اپنے جوش خطابت میں ایک کے بجائے 4 الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، شاید لفاظیت اور خطابیت ہے قرآن، اس لیے میں نے یہ دوسری طرف کور قاب الٹیے، آج یہ 9 مقامات میں نے یہاں پہ چن کر دی، قرآن میں 9 جگہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس طرح آئے ہیں، عنوان کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم، بالکل پشت پر 4 صفحے پر، باہم لازم و ملزوم، ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ، انسیپریبل، دے کانٹ بی سیپریٹڈ، جدا نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے 9 مقامات قرآن، تیزی کے ساتھ پڑھ جائیے، سب سے پہلے اللہ تعالی کی شان ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، اسی کے بعد تو کھڑے ہوتے ہیں فوراً نماز کے لیے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اب یہ تو ہر شخص جانتا ہے، دین میں اوامر بھی ہے نواہی بھی ہے، ڈوز بھی ہے ڈونٹس بھی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ ہے کہ نہیں، یہ پیو یہ نہ پیو، تو یہ ہے، اور یہ آیت اس کی ایک علامت کے طور پر، اور توازن کی انتہا، تین چیزیں، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کی حق ادا کرنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، اور ایک دوسرے پر ظلم اور تعدی کے کاموں سے، اور منکر سے، بدی سے،
یعظکم لعلکم تذکرون، اسی کے بعد آتا ہے نا اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم، پھر آپ کھڑے ہونے کی تیاریاں کرتے ہیں. تو جمعے کے ہر خطبے میں آئے ہیں اللہ بھی حکم دیتا ہے معروف کا، یہاں تین معروف آ گئے، عدل، احسان، ایتاء ذی القربا، اور روکتا ہے منکر سے، تین آ گئے، فحشاء، منکر اور بغاوت، تعدی، ظلم. اگلی آیت تقاضائے فطرت و حکمت، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان تھے. ایک سلیم العقل فطرت جو ہے وہ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت جو ہے وہ تو صحیح فطرت ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو آتا ہے نسل انسانی کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے. فطرت بگڑ جاتی ہے بعد میں، نیچر پرورٹ ہو جاتی ہے، غلط اثرات پڑتے ہیں، ورنہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے. اس فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جھیل، صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے. بدی سے روکنے پر مخالفت ہوگی، گالیاں دی جائیں گی، تشدد بھی ہوگا. تم کون ہوتے ہو؟ تم بڑے پارسا آ گئے، نیکی کے ٹھیکے دار آ گئے، تم ہوتے کون ہو؟ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں گے کریں گے. وہ آر یو؟ لہذا اس کے بعد جو ہو، ریزنٹمنٹ ہو یا پرسیکیوشن ہو، فزیکل اسالٹ ہو، برداشت کرو. چلو، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. اب بتائیے سیپریٹ کیسے کریں گے نیکی کے حکم کو اور بدی سے روکنے سے؟ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ ان میں شامل ہو جائیں. کون؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو میرے رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی خوشخبریاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پائیں گے. اور وہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب نوٹ کیجئے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، انہیں وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. و یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور جو خبیث اور جو ناپاک چیزیں انہیں حرام کر دیں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جوڑ کر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب آئیے چار شان صحابہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، آوان ہیں، انصار ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے. یہ شاعری ہو رہی ہے معاذ اللہ، یا یہ جزو لا ینفک ہے، لازم ہے خدا کے لیے انہیں سمجھایا جائے. اور یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اب جا کے، جس کے ذریعے سے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. مغالطہ جو ہے ان کا رفع کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ان کی نیتوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں، وہ بہت مجاہدہ کرتے ہیں، نکلتے ہیں میدان کے اندر، گھر کا آرام چھوڑتے ہیں، جاتے ہیں 40-40 دن پورے پورے ساتھ کے لیے خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اب ایک یک رخا جب معاملہ ہو گیا، نتیجہ نہیں نکل رہا. مجمع 50-50 لاکھ کا ہو جائے گا، لیکن اثر کوئی بھی محسوس نہیں ہو رہا دنیا میں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. 313 نے نتیجہ نکال دیا تھا، 125,000 کا مجمع تھا، 23 برس کی محنت کے بعد بھی محمد الرسول اللہ کے پاس حجت الوداع میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. یہاں 50-50 کے لاکھ مجمع ہیں، لیکن اس مجمع سے باہر کوئی اثر ہی نہیں ہے کہ کوئی تحریک ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی سرے سے آثار نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے دین کے ایک شعبے کو چھوڑا ہوا ہے. آگے پڑھیے. اب ایک اکسی تھیورم جو ہوتی تھی، کبھی جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہو انگریزی میں، تو ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، اکسی. اب پتہ نہیں آج کل اردو میں اسے کیا کہتے ہیں. تو یہ جو تھیورم تھی کہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، اس کا کانورس آ گیا کہ منافق کیا کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد اور عورتیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. کاش کہ وہ حدیث بھی میں اس میں شامل کر دیتا، تلاش کروں گا اس کا مطلب. حضور نے ایک مرتبہ، یہی نقشہ آج ہمارا ہے، ہماری قوم بحیثیت مجموعی منافقوں کی قوم ہے، یہ مومنوں کی قوم تو نہیں. یہ مومنوں کی امت ہوتی تو ذلیل و رسوا ہوتی. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ایمان تو دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ حدیث ہے یہ، کیف انتم، حضور نے فرمایا صحابہ سے کیف انتم اذ لا تامرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. مسلمانوں تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، بدی سے روکنا چھوڑ دو. صحابہ کے لیے ناقابل قیاس، گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا وہ کائن ذالک کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو سکتا؟ از اٹ پاسبل؟ فرمایا بل اشد من ذالک سیکون، تم اس پر حیران ہو رہے ہو، اس سے بھی شدید کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. حیران ہوئے، حضور وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. اس وقت بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے، منافقین کون تھے؟ بدی کا حکم دینے والے، نیکی سے روکنے والے. تو آخر جیسے جیسے زوال آیا، نفاق ہی بڑھا ہے نا امت کے اندر، ایمان تو نہیں بڑھا، ایمان سکڑا ہے، کم ہوا ہے، کمزور ہوا ہے، اور نفاق بڑھا ہے، پھلا ہے، پھولا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے کی کیفیت یہ ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. آئیے نمبر 6، امت کا فرض منصبی، یہ میں بیان کر چکا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 7 نمبر پہ امت مسلمہ کے صحیح نکاتی لائحہ عمل کا نقطہ عروج. اس میں کاش کہ میں اضافہ کر سکوں، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لائحہ عمل کا نقطہ عروج. دور زوال میں مسلمانوں کو اثر نو بلڈ اپ کرنا پڑے گا، جاگو اور جگاؤ کی تحریک چلانی پڑے گی. اس میں 3 قدم ہیں. پہلا قدم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہر اینٹ پختہ ہو، پکی. دوسرا قدم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، مل جل کر، تفرقے میں مت پڑو، قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن. تیسرا قدم، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واجعلنا ربنا من عبادک المفلحین. آمین. تو اس وقت تو صرف یہی بیان کرنا نا کہ کیسے یہ جڑے ہوئے آ رہے ہیں گاڑی کے دونوں پہیے، کہیں علیحدہ ہوا؟ 8 نمبر پر اصحاب اقتدار کا فرض کیا ہے؟ الذین امکناہم فی الارض. بڑا پیارا ہے یہ، حکومت طلب نہیں کی جایا کرتی، اللہ دے دیتا ہے. یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے جو پڑ جاتی، تم یہ کام کرو، تم طالب حکومت نہ بنو کبھی. تم 3 کام کرو صرف، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. جب پک جاؤ گے اللہ خود تمہارے سر کے اوپر تاج رکھ دے گا، وہ اللہ دے گا تمہیں، تم اس کے طالب مت بنو. فرمایا ان مکناہم فی الارض والذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا فرما دیں. اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اللہ کے کتنے جلیل قدر پیغمبر ہیں، تمکن کے بغیر دنیا سے چلے گئے. حضرت موسیٰ کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی اس وقت کہ کاش کہ یہ میری قوم 600,000 بدبخت، یہ اگر اس وقت جہاد کرتے تو فلسطین میں ابھی اسلامی حکومت قائم ہو جاتی، تمکن ہوتا. لیکن نہیں، اسی حالت غریبی میں انتقال ہوا ہے. وہ سیرائے تیہ میں قوم بھٹک رہی تھی، انتقال ہو گیا. تو کیا حضرت موسیٰ ناکام ہے؟ یہ کوئی طاہر القادری صاحب کو بتا دے کہ ناکامی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کسے کہتے ہیں. کیا یہ ناکامی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے تو بس پڑتے سوری پر چلا دیا، اللہ نے جو کیا تو کیا، کیا وہ ناکام تھے؟ حضرت یحییٰ کو تو قتل کر دیا،
کیا وہ ناکام تھی؟
جن کی شان قرآن مجید میں ایسی بیان ہوئی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
سوال یہ ہے کہ وہ ناکام تھے، وہ تو قتل ہو گئے. تو کامیابی ناکامی علیحدہ شے ہے. ہاں جب اللہ کی سنت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کے کندھے پر رکھ دیتا ہے وہ بوجھ، پھر اٹھائیں گے اس بوجھ کو، طالب نہیں بنتے اس کے، خود پاور پالیٹکس کے گیم کے اندر نہیں آتے. یہ آنا جو ہے در حقیقت یہ بھی اس، اب مصیبت یہ کہ ایک دینی تحریک وہ صرف نیکی کے واز میں لگی ہوئی ہے، دوسری جو ہے وہ پاور پالیٹکس کے گیم کے اندر گم ہو گئی، گم ہو گئی. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ. ہم جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں بار بار کہہ رہے ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں، نتیجے نکل رہے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کوئی بات خلوص سے کہی جائے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. میں نے تو وہاں کراچی میں بیان کیا تھا، حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم پکارو تو صحیح، بلاؤ تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو، ہم تمہاری آواز کو کہاں کہاں پہنچائیں گے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یاتوک رجالا وعلا کل غامر یاتین من کل فج عمیق، تم آواز دو تو صحیح، ہم تمہاری آواز پہنچائیں گے، لوگ چلے آئیں گے تمہاری پکار پر. وہاں تو نہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، اور آگے کوئی ٹیلی فون اور کوئی ٹیلی گراف اور کوئی وائرلیس اور یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تو تھا. یہ ساری چیزیں تو بہرحال اسی کی تخلیق میں سے آپ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ تلاش کر لی ہیں، اس کی یہ قوتیں تو ہمیشہ سے ہیں. تو بات پہنچتی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ نہیں پہنچتی. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ہم تو کرتے رہیں گے عرض تمنا. اور آپ نے دیکھا نتیجہ نکلا ہے. آج کی خبر اگر نہ پڑھی ہو تو توجہ سے پڑھیے، پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے اندر سے بھی ایک دراڑ پڑنے کی خبر آئی. سیالکوٹ کی جماعت اسلامی کے 30 ارکان نے علیحدہ بلاک بنایا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قیادت غلط راستے پر جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو مقامی قیادت ہے وہ بہت غلط کار ہے، اور ہم نے جب مرکز میں شکایت کی کوئی سنتا نہیں، یہ لوگ جو ہے اس راستے سے ہٹ گئے. انہوں نے اب اپنا دعوت گروپ بنایا کہ اصل کام دعوت ہے، یدعون الی الخیر. ابھی پہلا ہی لفظ انہوں نے بھی سیکھا ہے، اللہ کرے دوسرا اور تیسرا بھی سیکھ لیں. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اس کے اندر قوت ہے، کارکن ہے، ان میں مخلص لوگ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کے سامنے راستہ آنا چاہیے، بات پہنچے گی، نتائج نکلے، انہیں ہوش آئے گا، کوئی تو جاگے گا. جاگو اور جگاؤ، ہوش میں لاؤ، بیدار کرو، یہ کام ہے کرنے کا. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تو ہمیں تو فلاح چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ہمیں حکومت نہیں چاہیے معاذ اللہ، حکومت تو کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، یہ لوگوں کو باہر سے نظر آتا ہے، یہ وہ بور کے لڈو ہیں جو باہر والوں کو بڑے شان و شوکت دیتے نظر آتے ہیں. ان سے پوچھئے، سولی پٹنگے ہوتے ہیں سب کے سب لوگ. جو عالمیہ شریف نواز شریف صاحب کا ہے، کوئی چین کوئی سانس لینے کا کہیں وقت ملتا ہو؟ آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، ادھر دوڑ ادھر بھاگ، ادھر اس کی خوشامد ادھر اس کو دھمکی، یہ سارا کام کرتے بہت گزارا، اس میں کوئی کچھ نہیں. میں نے چند سال بزنس میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ حصہ لیا تھا، 3-4 سال میں اس میں شریک رہا. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مجھے ہو گیا، بہت بڑا فائدہ، جس کا میں نے اپنے بعض رفقاء اور احباب سے تو بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. اگر آدمی اس حلقے میں جائے نہ دیکھے نہ، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا کی جنت ہے جس میں یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ وہاں جائیں دیکھ لیں، پتہ چل جائے کچھ نہیں ہے، تو آدمی میں حسرت نہیں رہتی. ورنہ دبی ہوئی حسرتیں جو ہیں یہ بہت خوفناک ہوتی ہیں. حسرت کو آپ نے دبایا ہوا ہو تو کسی وقت ایسا اڑنگا لگاتی ہے آپ کو
یہ چاروں شان چت ڈالتی ہے اور آپ جادہ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر دبی ہوئی کوئی حسرت کی چنگاری بڑھکتی ہے اور آپ کو کسی ٹیمپٹیشن کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ میں سب دیکھا ہے، یہ داؤدوں کو بھی اور آدم جیوں کو بھی اور ان سب کو، بڑے بڑے سیٹھوں کو، جو ان کے بیچاروں کی مزریبل کنڈیشن ہوتی، مزریبل، قابل رحم، نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا چین ہے، ہر وقت سولی پر ڈگے ہوئے ہیں، باقی ایئر کنڈیشن کے اندر، اور یہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جس چیز کا نام ہے چین وہ نہیں، وہ کسی اور ہی چڑیا کا نام ہے، وہ کوئی اور ہی شے ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے پاس حکومت در حقیقت طلب کرنے کی شے نہیں جانتی، یہ ذمہ داری ہے۔ الذین امکناہم، اور اگر ہم یہ بوجھ کندھوں پر ڈال ہی دیں تو وہ کیا کریں گے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مینیفیسٹو ہے، پھر وہ نماز قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں۔ میں صرف دو پہیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ گاڑی کے دو پہیے، لا ینفق، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس، جائیے اور سمجھائیے، جاگیے اور جگائیے۔ آخری جو ہے یہ کلائمیکس ہے، سرفروشان اور جانباز، سرفروش اور جانباز اہل ایمان، آیت نمبر 111 جو ہے سورہ توبہ کی، اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کے جان و مال خرید لیا جنت کے عوض۔ اچھا، جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہو ان کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ وہ ہے آیت نمبر 112، وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ اس سے بھی آگے کی بات آ گئی ہے، ان میں سے اب میں ہر ایک کی شرح تو نہیں کر سکتا، اس وقت درس ان آیات کا نہیں لے رہا، یہ تو ساری آیات میں حوالے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہیں المنکر لازم و ملزوم، جدا نہیں کیے جا سکتے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں جو یہ بات ہے کہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کے بعد بھی اگلی ایک بات کہی گئی ہے، یہ ہے وہ مظاہرہ، وہ اسلامی انقلاب کے لیے میدان میں نکلنے کا وہ وقت، کہ اگر وہ امت جو ہے جو یہ سہ نکاتی پروگرام پر عمل کر رہی ہو، وہ جماعت، وہ پارٹی اتنی قوی ہو جائے، اتنی بڑی ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ چیلنج کر سکے، تو اب وہ کھڑی ہو جائے گی محافظ بن کر اللہ کی حدود کی۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ شریعت، عوامر اور نواہی۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے، نہیں عن المنکر باللسان کرتے رہیے، زبان سے کہیے، قلم سے کہیے، لکھ کر کہیے، ٹیپس کے ذریعے کیجیے، ویڈیو ٹیپس کے ذریعے کیجیے، اخبارات کے ذریعے کیجیے، بیانات کے ذریعے کیجیے، لیکن جب طاقت ہو جائے تو کھڑے ہو جائیے، جیسے کہ ہمارا ہر محافظ فوجی جو ہے سرحد کے اوپر کھڑا ہے، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسی کے لیے تو یہ 20 کروڑ روپیہ ابھی جو خرچ ہو گیا ہے، یہ کائے کے لیے ہوا ہے؟ قومی آمدنی کا اکثر و بیشتر خرچ ہو رہا ہے، ان پر کس لیے ہو رہا ہے؟ کٹ جائیں، مر جائیں، لیکن دشمن کو ایک انچ زمین پر قبضہ نہ کریں۔ یہ ہتھیار ڈالنا چاہیے مالی دارت، یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، میجر جنرل تجمل حسین صاحب کا جو نظام ہے، یہ مضامین لکھ رہے ہیں، ادھر تو کسی نے توجہ دلائی نہیں۔ یہ سب سے بڑی غداری ہے کسی فوجی کے لیے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اور آپ، میں سن کر حیران رہ گیا، انہوں نے بتایا کہ فوج کے اصولوں میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، ورنہ تو فوج کا اصول یہ ہے کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، جو حکم دیا جائے ماننا ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے، حکم ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک حکم ہے جس کو ایک سپاہی، ایک فوجی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سپیریئر کا حکم ماننے سے انکار کر دے، اور وہ سرنڈر کا حکم، اس کی غیرت اگر قبول کرنے کو تیار نہیں تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے افسر کا حکم ماننے سے انکار کر دے اور سرنڈر نہ کرے۔ بہت بڑی بات، واقعہ ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے، یو ہیو بین پیڈ فار اٹ، تمہیں اس قوم نے پالا ہے اس کام کے لیے، اپنی بہترین جو ہے جو ریسورسز ہیں وہ تم پر خرچ کیے اور آج تم سرنڈر کر رہے ہو ہتھیار ڈال، اس سے بڑی حرام خوری کیا ہو؟ تو واقعی آئی. اب اسی پر قیاس کیجئے، اے مسلمانوں تمہارا کام کیا ہے؟ حافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کے محافظ پر کرو، نہیں توڑنے دیں گے، جیتے جی نہیں ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. مجھے یاد آ گیا تھا کراچی میں بھی، اور اب بھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ در حقیقت سنت صدیقی ہی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق، انہیں جب کہا گیا تھا خدا کے لیے آپ ذرا مصلحتوں کی طرف دیکھیے، یہ اتنے محاذ نہ کھول دیجئے، مرتد جو ہیں نئی نبوتوں کے دعوے دار ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیش اسامہ کو بھی آپ روانہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ادھر یہ کہ زکات کے منکرین کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، حالات کو تو دیکھیں. کیا جواب تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی اور تغیر کر دیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ ارے ہوتے ہوئے چاہے مدینے میں کوئی نہ رہے اور درندے آ کر مجھے چیر پھاڑ دیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی اور نہیں نکلے گا میں تیرے تنہا نکلوں گا، یہ ہے جذبہ، یہ ہے در حقیقت اس کا. اس لیے اس پورے صفحے کا جو کلائمیکس ہے، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ ہے انقلاب کا پیش خیمہ، جب وہ طاقت فراہم ہو جائے، لیکن ہو وہ سہ نکاتی پروگرام پر عمل کر کے. ایسے ہی شراب پیتے پیتے باہر نکل کر نعرہ لگانا نہ شروع کر دے آدمی، پیش نظر سیاسی مہم ہو اور اسلام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو. نظر آ رہا کہ کردار ہے، سیڑھی بسیڑھی چڑھا ایک شخص، ایک شخص نے اپنا یہ رویہ اختیار کیا ہے پوری زندگی، وہ سے نکاتی لا عمل. پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میثاق کا پرچہ جو ہے فروری کا جو آگے آئے گا، مس نہ کیجئے، اس کو پھیلائیے پہنچائیے. اور اس میں خاص طور پر ایک بڑی بات ہے، وہ میں بتانا ہی بھول گیا، تبلیغی جماعت کے امیر نمبر دو جو مؤسس اور امیر کے صاحبزادے تھے، مولانا محمد یوسف، تبلیغی جماعت کے قائم کرنے والے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف، انہوں نے اسی شہر لاہور میں اپنے انتقال سے 3 دن پہلے جو تقریر کی تھی وہ یہی تھی جو میں آج کر رہا ہوں. یہ تو ان کو بتایا جائے تمہارا اپنا راستہ یہ تھا خدا کے بندو، تم نے بنا کیا لیا؟ یہ نہیں ہے منکر کے بغیر گاڑی چلے گی کیسے؟ جسم پھولتا جا رہا ہو کسی کا، وہ کوئی بیماری ہے، وہ کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، ورم آ رہا ہے تو ورم تو بیماری ہے، تو اس کی والیوم پر نہ جاؤ، دیکھو کہ اصل حقیقت کتنی ہے. وہ میں نے حجت قائم کی ہے ان پر کہ مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ، ان کی تقریر اور انہی کے ایک ساتھی کی شائع کردہ کتابچے سے حوالہ ہے، اس کا حوالہ بھی اس میں دے دیا گیا. تو اس پرچے کو آپ ایک مشن کے طور پر پہنچائیے اور تبلیغی بھائیوں تک پہنچائیے ایک جذبے کے ساتھ کہ بھائی پڑھو خدا کے لیے، تمہاری اپنی بات ہے. اب بولتے ہوئے کہ قرآن کی بات ہے حدیث کی بات ہے تو تمہاری اپنی بات ہے، لیکن چلو اس سے بھی نیچے اتر کر کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے. اور واقعہ یہ تبلیغی جماعت کے اندر جو وسعت آئی ہے، مولانا الیاس کے زمانے میں وسعت نہیں تھی، اصل جو وسعت آئی ہے وہ تو آئی ہی ہے مولانا محمد یوسف کے زمانے میں. بہرحال یہ ہے اس کا ذروہ سنام، اور جیسا کہ میں نے منہج انقلاب نبوی جو میری کتاب ہے اس کے آخر میں وہ چیپٹر بھی شائع کر دیا کہ نہیں عن المنکر کے عنوان سے ہی ہوگا کام جو ہوگا انقلابی کام، نہیں عن المنکر باللسان ہوتا رہے گا جب تک ہمارے اندر طاقت نہیں، جب طاقت ہو جائے گی فراہم اعدوا لہم ما استطعتم، طاقت فراہم کرتے رہو، پوری پوری جد و جہد کرو، دعوت تبلیغ تربیت تنظیم یہ سب کیا ہے؟ طاقت فراہم. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مؤمن طاقتور وہ بہتر ہے اس مؤمن سے جو کمزور ہے. اقبال نے وہی بات کہی ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا. وہ جہاں پیدا کرو پہلے جمعیت جاندار ہو، ٹرینڈ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ ڈسپلن لوگ، ان کی طاقت ہو جائے تو پھر نہیں المنکر باللسان، پھر بالید طاقت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے پہلا صفحے پہ پھر آ جائیے، دو حدیثیں اس کے یہاں متن آ گئے. ان حدیثوں پر پوری گفتگو تو موجود ہے میرے اس مضمون میں، تقریر میں، کتابچے میں جو میثاق میں شائع ہوا ہے. ابھی متن وہاں نہیں تھا، متن یہاں ہے، اور اسی لیے میں نے اس میثاق میں بھی یہ دو ورقہ لگوا دیا ہے، زمینے کے طور پر شامل ہے. یہ حدیثیں آپ نے بارہا سنی ہیں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین درجے ہیں نہیں علم کر کے، بالید باللسان بالقلب وذلک ضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے، صرف دل سے نفرت رکھنا. آگے اس سے کیا ہے؟ زبان سے کہنا. اس سے آگے کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہنا. پھر یہی، یہ بہت اہم حدیث ہے، اس سے بھی زیادہ اہم حدیث ہے، زیادہ مشہور وہ ہو گئی ہے، حالانکہ دونوں حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، زیادہ مشہور پہلی ہے کیونکہ مختصر ہے، بات واضح سی ہے. یہ بہت اہم ہے حدیث، اس کی نسبت 10 گنا زیادہ اہمیت والی حدیث ہے. اس میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے. وہ مسئلہ میں نے اپنی کراچی کی تقریب میں تفصیل سے بیان کیا، وقت نہیں ہے. ایک سوال سامنے آیا میرے، میں غور کرنے لگا ہوں کچھ عرصے سے، میں نے پہلے عامی تذکرہ کیا تھا، کیا وجہ ہے؟ پوری سنی دنیا سن پڑی ہے، مذہب کے نام پر انقلاب برپا کیا تو شیعوں نے کیا، ایران نے کیا. اب بھی روس کے اندر جتنی سنی آبادیاں ہیں خاموش پڑی ہیں، سن پڑی ہیں. اٹھے ہیں تو شیعہ اٹھے آذربائیجان کے، حالانکہ اتنا بڑا جہاد، جہاد افغانستان، جس نے کشمیریوں تک کو زندہ کر دیا. جی اٹھے مردے تیری آواز سے، کشمیریوں کو تو یہی کہا کرتے تھے کہ مردہ لوگ ہیں. تب سی تے ٹھس کر سی، یہ تو ایک لطیفے کے طور پر بیان ہوتا ہے کشمیریوں کے بارے میں، لیکن ان میں جان پڑ گئی. گرا خواب چینی سے ملنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. آج تو کشمیر ابل رہا ہے، لیکن کیا ہو گیا سمرقند اور بخارا کو؟ کوئی خبر ہی نہیں، نو سٹار، کوئی حرکت نہیں. آذربائیجان جاگ اٹھا، یورپین جاگ اٹھے، لوسیانا کے لوگ جاگ اٹھے، جان کے لالے پڑے ہوئے گورباچوف کو، یہاں خاموش. کیا وجہ؟ کچھ وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث کا ہمارے اہل سنت نے بہت غیر متوازن تاثر لے لیا. وہ احادیث جن میں کہا گیا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا حکم نہ دے، نتیجہ یہ نکالا گیا چاہے وہ کچھ بھی کریں، ظلم کریں، دولت کے انبار جمع کر لیں، ایک ایک محل جو ہے اربوں روپے کا اپنے لیے تیار کر لیں، لوگ بھوکے ہوں اور ان کے کتے جو ہیں ان کے لیے وہ سامان ہو رہا ہو، چاہے وہ شراب پیتے ہو، چاہے زانی ہو، بدماش ہو، کچھ بھی ہو، اپنے محل میں جو چاہے کرے، بغاوت نہیں کر سکتے. خدا کے بندوں کہاں سے یہ تصور نکال لیا تھا؟ یہ پیسیو تصور، یہ بالکل مردہ ہونے کا تصور. اس کے خلاف یہ حدیث بہت اہم ہے، اس کو آج سن لیجیے، اور یہ بہت عام کرنے کی ضرورت ہے. عن ابی سعید ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں بھیجا اس میں اس کے حواری اور اصحاب پیدا کیا. وہ حواری اور اصحاب کیا کرتے تھے؟ دو چیزیں، بڑا توازن ہے اس میں، بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. وہ کیا کرتے تھے حواری؟ یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اسی کے حکم کے مطابق اقتداء کرتے تھے. مقتدی ہے نا، نماز کے پیچھے نماز پڑھنے والا امام کا مقتدی، اپنے نبی کی سنت پر چلتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں بھی دو باتیں حضور نے فرمائی، یفعلون ما لا یؤمرون، ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا تھا، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے تھمار. اب ایسا حال ہو تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث رہنمائی کے لیے، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن. تو جہاد یگ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ وعظ اور نصیحت تو زبان سے ہوتی ہے نا. ومن جاہدہم بلسانہ ہی بھی آ گیا، ومن جاہدہم بقلبہ ہی بھی آ گیا. دل سے نفرت رکھے ان سے، یہ جہاد ہے قلب سے. زبان سے انہیں سمجھائے باز آ جاؤ، چھوڑو ان بدعات کو، چھوڑو ان اس کفریات کو، ان لغویات کو. یہ ہو گیا جہاد باللسان. جہاد بالید کیا ہوگا؟ حضور تو اسی کو سب سے پہلے لا رہے ہیں، من جاہدہم بیدہی فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اگر دل میں نفرت بھی نہیں رہی، زبان سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا، تو پھر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ حدیث اس تصور کی نفی کرنے والی ہے. اصل میں ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث مکتب فکر نے ان حدیثوں کو زیادہ نمایاں کر دیا. یہی وجہ ابھی لطیفہ آیا ہے، بی بی سی سے ایک لطیفہ نشر ہوا ہے کہ بی بی سی کا ایک نمائندہ تھا عرب ممالک میں کہیں، شاید سعودی عرب میں ہو کسی اور. جب آذربائیجان کی خبریں آئیں تو بی بی سی والوں نے اسے حکم دیا اپنے نمائندے کو، فوراً آذربائیجان پہنچو اور رپورٹ کرو. اس نے وہاں جا کر جو نقشہ کھینچا اس کا ایک کنٹراسٹ اس نے اپنے اس ڈسپیچ میں شامل کر دیا کہ عرب ممالک میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے اوپر تو کپڑا لپیٹ لیتے اور کہتے ہیں انشاءاللہ. وہاں تو کوئی حرکت ہی نہیں، کوئی حرکت نہیں. نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، چھٹی. یہ نہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کل چھرے کیا ہیں، ان کی عیاشیاں کیا ہیں، یہ کیا نظام لیے بیٹھے ہیں، مالک بنے ہوئے. یہ ہے صورت. یہ وہ اہل حدیث مکتب فکر نے ان احادیث کو زیادہ عام کر دیا، اس لیے نمایاں کر رہا ہوں. فقہا میں اور اہل حدیثوں میں فرق یہی ہے، عالم حدیث حدیث جو ہے اس کے سامنے ہے، اس پر اس نے محنت کی ہے، فقیہ حدیث کو سمجھتا ہے، احادیث کا تقابل کرتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے، ان سے نتیجہ نکالتا ہے. فقیہ اسے کہتے ہیں، سمجھنے والا. تو جو فقہا کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ فاسق اور فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، مسلح بغاوت ہو سکتی ہے، اگر البتہ شرط عائد کرتے ہیں. وہ شرط کیا ہے؟ طاقت کتنی فراہم کر لی گئی ہو کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ دو چار آدمی جمع ہوئے، انہوں نے ہلا گلا کیا، اپنی جانیں دی اور چھٹی ہو گئی. یہ نہیں، وہی ہے جو حضور کا ایک طریقہ ہے، پہلے طاقت فراہم کرو، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جا پیدا کرے، پہلے وہ جماعت ہو، وہ قوت ہو، اور اتنی ہو جائے. جماعت تو آپ دو آدمیوں کی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک امیر اور ایک مامور، ایک امام دوسرا مقتدی، جماعت ہو گئی. لیکن اتنی بڑی جماعت ہو، اتنی منظم ہو، تربیت یافتہ ہو کہ پھر وہ چیلنج کرے تو صحیح چیلنج ہو. یہ ہے. تو بہرحال اس حدیث پر بڑی توجہ کیجئے، اور یہ متن میں آپ کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں تاکہ آپ اس حدیث کے متن کو لے کر جائیں. باقی وہ جو طویل حدیث تھی، اب اس کا وقت نہیں ہے. میں چند باتیں چونکہ کچھ اور ملکی حالات کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ حدیث جو تھی اور نہیں، یعنی منکر کا خصوصی جو مقام ہے دین میں، جو آیات میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ بھی میں اب نہیں کر رہا، اس لیے کہ گزشتہ جمعے ہی میں یہ بات میں کر چکا ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ ایک شے ہے، لیکن ان میں بھی اہمیت نہی عن المنکر کی زیادہ ہے. یہ آخری دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ان حدیثوں میں امر بالمعروف کا تو ذکر ہی نہیں، جو نہی عن المنکر کی ہے. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تو ساری بات ہی منکر کی ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کے خلاف جہاد ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، جو قول و عمل کے تضاد میں مبتلا ہو اور کرتے وہ ہو جن کا انہیں حکم نہیں ہوا، یہ سارا جو ہے وہ تو نہیں ہمیں منکر کی بات ہے. اور وہی بات علماء کا خاص طور پر فرض منصب ہی کیا، وہ تو ہے ہی یہ. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقعہم الصلاۃ. کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے صوفیاء انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بات کہنے سے، گناہ کی بات کہنے سے؟ ان کا کام تو یہ تھا، نذرانے لے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمتیں بھی ہیں اور ہدیے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور جائیدادیں بھی بن رہی ہیں، کرنے کا کام تو وہ تھا، وہ کریں تو لوگ کیسے نذرانے دیں گے؟ پھر آپ ٹوکیں ان کی بدی کے اوپر، ان کی برائی پر، پھر تو شاید مسجد کی امامت بھی ختم ہو جائے گی، کیسے کریں؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم الصلب. پھر وہ حدیث طویل اور یہ جو سورہ مائدہ کی آیات 78-81 کہ سب سے پہلا نقص جو پیدا ہوا بنی اسرائیل میں وہ یہی تھا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، لیکن وہ چھوڑتا نہیں تھا، پھر بھی یہ شخص اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرتا تھا، حالانکہ اگر وہ نہیں کر رہا تو انقطاع تو کرو، سوشل بائیکاٹ کرو، مت ملو ان سے. اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا یہ متحدہ محاذ جو دینی جماعتوں کے قائم ہوتے ہیں، ان سیاسی ان سے جن میں خالص سیکولر لوگ، مذہب کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، مولویوں کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، وہ جن کے ساتھ یہ اتحاد کرنے اپنے سیاسی مقاصد کے، یہ بالکل پٹڑی سے اتری ہوئی گاڑی ہے، دین کی دینی جماعت ہے. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا بیس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. دیکھو گے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ولیمے ہو رہے ہیں، نذرانے ہو رہے ہیں، جو گالیاں دیتے تھے. میں جو سن کے آیا ہوں ابھی ایک صاحب کی زبانی، نواز شریف صاحب کو جو کچھ کراچی میں جو کچھ کہا جا رہا تھا کسی وقت، آج وہی نواز شریف صاحب ہیں اور وہی ایم کیو ایم کی قیادت ہے اور وہی جو ہے وہ ہم نوالا ہم پیالہ ہے، ایک دوسرے کا نام دے رہے ہیں، اور کل کچھ پتا نہیں کہ پھر ان کو وہی گالیاں دیں. اس لیے کہ یہ کوئی اتحاد کسی اصول پر نہیں، کسی بنیاد پر نہیں. تو سیاسیین یہ کریں تو مجھے شکایت نہیں، مذہبی جماعتیں جب یہ حرکت کرتی ہیں. ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے لوگوں نے جو نعرے لگائے تھے کراچی میں، غفور اٹھا فلانا اٹھا، اب یہ وہی غفور صاحب ہیں جو ان کو استقبالیہ دے رہے ہیں اور بڑے بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، وہ الطاف حسین صاحب. اس لیے کیا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کی مخالفت کا؟ یہ تماشے ہیں، یہ قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے، علماء کے کرنے کے یہ کام ہے، دینی جماعتوں کے کرنے کے یہ کام ہے. اور آخری بات اس میں یہ تھی، عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضمانت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہیں یعنی منکر آخری وقت تک کرتے رہے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. دو آیتیں ہیں سورہ ہود کی اور سورہ آراف کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بچائے وہ جاتے ہیں جو برائی سے روکتے رہے آخری. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا. اب مجھے جو چند باتیں کہنی ہیں ملکی حالات کے بارے میں وہ میں عرض کر دوں. پہلی خبر تو آج کے اخبارات سے معلوم ہوا کہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، اور اس پر یہ کہ سب سے پہلے مبارکباد الطاف حسین صاحب اور مفتی صاحب نے دی ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال دعا تو سب کو کرنی چاہیے مولودہ کے لیے بھی، اور یہ کہ بڑی اچھی بات مجھے تو محسوس ہوئی کہ باپ نے آصف زرداری صاحب نے اس کے کان میں اذان دی ہے خود. البتہ میرا تاثر جو ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا خود حیرت کا معاملہ ہے. یہ ایک دن پہلے تک وزیر اعظم صاحبہ جو ہے وہ ٹھٹھا میں تقریر فرما رہی تھی اور بڑی چھاٹدار تقریر کی انہوں نے، بڑی مردانہ انداز کی تقریر کی. میں خود حیران ہو رہا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، بڑی مخدوش صورت حال ہے حکومت کی بھی. ابھی وہ ایک بد اعتمادی یا کیا اس کو کہتے ہیں، بے اعتمادی کی تحریک سے بمشکل نکلی تھی کہ اگلی کی دھمکیاں ہیں ان کے لیے موجود، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ثابت کیا. مجھے یاد آیا اصل میں کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، وی آر اینیملز آف دی ڈیزرٹ، ہم صحرا کے حیوان ہیں، جاندار ہیں، ہم بڑے سخت جان ہوتے ہیں صحرائی لوگ، تو وہ ان پر بھی ثابت کسی درجے میں تو انہوں نے بھی کسی وقت کی تھی، جس وقت ان کی وہ ایوب کے خلاف کیمپین چل رہی تھی، واقعتاً جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کا بہت ہی مظاہرہ ان کی طرف سے ہوا تھا، بعد میں اندرونی انتظامی سطح پر بالکل ناکام ہو گئے، وہ دوسری بات ہے، میں ان کی شخصیت کو اس وقت نہیں دے رہے بحث لا رہا کامیابی یا ناکامی کو، لیکن یہ ہے کہ واقعتاً یہ سخت جانی جو ہے یہ تو اس کا ایک مظہر ہے کہ پرسوں تک تو وہ ٹھٹھے میں تقریریں کر رہی تھی اور ان کے ہاں کل ولادت بھی ہو گئی، تو ثابت کیا انہوں نے کہ واقعتاً بہت سخت جان لوگ. اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے، جو بڑا نازک مسئلہ بھی ہے اس وقت اور بڑا سنگین مسئلہ بھی، اور اس مسئلے نے ایک ڈائلاما کی شکل اختیار کر لی ملکی سطح پر، قومی سطح پر، عالمی سطح پر. ہمارے لیے ڈائلاما یہ ہے کہ اس وقت جبکہ کشمیر میں، میں نے وہ شعر آپ کو سنائی دیا، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، گراں خواب کشمیری سنبھلنے لگے، یہی تو بات کہی جاتی تھی کہ جب تک اندر سے کوئی تحریک نہ اٹھے تو باہر والے کیا کر سکتے، مدعی سست گواہ چست، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ انہوں نے ثابت کر دیا، وہ جاگ گئے، اگرچہ انہیں ابھی اور ثبوت دینا ہوگا، قوموں کی زندگی میں ابھی 200-400 کی بات جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، ایران میں بھی ہزاروں نے اپنی جانیں دی تھی اور غالباً آذربائیجان میں تو چند دنوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ کا ڈیتھ ٹول ہو چکا ہوگا، تو آسانی سے تو ظاہر بات ہے بھارت چھوڑنے والا نہیں، اٹوٹ انگ کا رکی رٹ لگاتے ہوئے بھارت کی ہر حکومت کو، ہر سیاستدان کو، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، 42-43 برس ہو گئے، تو آسان کام نہیں. وہ جو غالب کا مصرع ہے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، اس ڈائلیمے سے ہم جو ہیں دوچار ہیں کہ ایک طرف اگر اس وقت نہیں جاگتے اور نہیں ان کا ساتھ تعاون کرتے اور نہیں ان کو سپورٹ کرتے تو یہ گویا کہ پوری امت کے ساتھ اور ایک تاریخ کے ساتھ، تاریخ امت کے ساتھ بہت بڑی غداری ہو. دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ آل آؤٹ وار کی شکل اختیار کر لے بھارت اور پاکستان کے مابین، تو وہ بھی بہت مخدوش صورت ہے، بہت خطرناک صورت ہے. ہمارے ہاں انٹرنل جو ہے یکجہتی داخلی وہ ایسی خوبصورت نہیں ہے اس وقت، کوئی قابل رشک صورت حال نہیں، قوم بنیادیں مرسوس ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو انتشار ہے. اس اعتبار سے میں اٹھ کر رہا ہوں کہ بہت ہی یہ ایک ڈیلیکیٹ، بہت نازک لیکن بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کا جو بھی معاملہ ہونا چاہیے وہ میں نے تین الفاظ نوٹ کیے تھے، جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ایک بات ان میں سے دو باتیں اور عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہم اس مسئلے کو قومی سطح پر ٹیکل کریں. اگر اس کو سیاسی مسئلہ بنا لیا حزب اختلاف نے یا حزب اقتدار نے تو یہ غداری ہوگی اس ملک کے ساتھ، اس مرحلے پر نازک مرحلے پر، اسے قومی مسئلہ سمجھ، جیسا کسی وقت میں ہوا تھا کہ جب شملہ معاہدے کے لیے جا رہے تھے بھٹو صاحب تو تمام جتنے بھی ہمارے اپوزیشن لیڈرز تھے انہوں نے ان کو آشیرواد دے کر رخصت کیا تھا کہ اس وقت مسئلہ قوم کا ہے، کسی جماعت کا، پارٹی کا نہیں، ہم آپ کے ساتھ. اسی طریقے کی صورت ڈیولپ ہونی چاہیے. اور بڑی خوشائند بات ہے یہ کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے جو متعدد بیانات آئے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ہماری مرکزی حکومت جو ہے کم سے کم بے نظیر جو ہے وہ اس موقف پر بالکل صحیح رائے رکھتی ہے، یعنی کوئی ابھی سردار عبدالقیوم خان کی طرف سے اس مسئلے کو کوئی سیاسی کوئی ایشو بنانے کی کوشش نہیں ہوئی ہے. یہ خوش آئند بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو قومی سطح پر سوچنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے شاید 5 فروری کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس خاص اس مسئلے کے لیے ہو رہا ہے، اور میں نے تو تجویز پیش کی تھی کہ بند کمرے میں کر لیں اس کو. اصل میں ہر قومی لیڈر جو، ہر سیاسی لیڈر جو ہے، اسے یہ سوچ ہوتی ہے کہ میری یہ بات پبلک میں جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، میرے اگلا الیکشن مارا جائے گا کہ باقی بچتا، رائے عامہ کے خلاف کوئی بات میں نہ کہہ دوں. یہ ہے فوبیا جو ذہن پر مسلط رہتا ہے اور صحیح بات کہنے کی جو ہے سیاست دان کو جرت نہیں کرتا. تو اگر بند کمرے میں ہو اور بالکل طے کر دیا جائے کہ وہ بالکل ہی اس کی کہیں کوئی خبر نہ آئے، جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، شورا کا ایک اجلاس آپ منعقد کریں، جیسے فورن پالیسی پر آپ نے ایک کلوز ڈور سیشن کیا تھا ایسے ہی اس ایشو پر بھی، کہ آپ اگر الیکشن اس ملک میں نہیں کرانا چاہتے تو ہمیں بتائیں، ہمیں کانفیڈنس ملے کہ کیا خطرناکی ہے الیکشن کے اندر، کیا اس سے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں. اگر ہم کنوینس ہو جائیں گے تو ہم بھی لوگوں سے یہ کہیں گے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ہم ملک کے کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. لیکن ہمیں آپ کانفیڈنس میں تو لیں، آپ نے ہمیں خود چنا ہے، خود شورا میں لا کر بٹھایا ہے، تو آپ کلوز ڈور سیشن کر لیں. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کلوز ڈور سیشن ہونا چاہیے تاکہ پلینگ ٹو دی پریس یا پلینگ ٹو دی لابیز، پلینگ ٹو دی پبلک والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہ ہو. ہر شخص صحیح بات قوم کا مسئلہ سمجھ کر، ملک کا مسئلہ سمجھ کر، ملت کا مسئلہ سمجھ کر، دیانت دارانہ بات جو ہے جو قابل عمل بھی ہو ہر اعتبار سے، وہ پیش کر. اور اس پر سب سے پہلے تو یہی بات دوہرا رہا ہوں کہ قومی اس کو مسئلہ سمجھا جائے سیاسی کا، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر ان سب سے درخواست کرنے کی ضرورت، حزب اقتدار سے بھی، حزب اختلاف. اس لیے کہ یہ دونوں گڑبڑ ہیں، یہاں وہ پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں، وہاں وہ مرکز میں وہ حزب اقتدار میں ہے، لہذا یہ پارٹی کا ایشو جو ہے وہ میں لفظ نہیں کہہ رہا، حزب اقتدار حزب اختلاف ان دونوں کو یہ چاہیے کہ اس سے، احزاب سے بلند ہو کر، حزبی سیاست سے بلند ہو کر اسے قومی مسئلہ سمجھ کر اس کے بارے میں غور و فکر. دوسری بات کرنے کی یہ ہے کہ ملی سطح پر اس کو اٹھایا جائے، پوری امت مسلمہ کے ضمیر کو بیدار کیا جائے. ابھی حال ہی میں ہوا تھا یہ بھاگلپور وغیرہ کے فسادات کے ضمن میں اور بابری مسجد کے ضمن میں، بہت سے ایران نے بھی بیان دیا تھا، سعودی عرب نے بھی غالباً بیان دیا تھا. اس وقت چاہیے کہ رائے عامہ کا دباؤ جو ہے ملی سطح پر ڈالا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک خود اختیاری کا معاملہ ہے، ایک قوم ہے جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو حق ہونا چاہیے کہ نہ رہے، اسے حق ہونا چاہیے، اور مانا ہوا آپ نے بھی ہے کہ حق ہے، پلیبسائٹ ہونا ہے. شملہ معاہدے میں صرف یہی طے کیا گیا تھا نا کہ اسے آپس میں طے کریں گے، ایسے ورلڈ کسی جو ہے ادارے میں نہیں لے کے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ مسئلہ طے ہونا ہے، یہ ابھی کوئی طے شدہ مسئلہ نہیں ہے. اب اگر وہاں کے لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مرتبہ کیا، میں نے 1969 میں یہ اداریہ لکھا تھا میثاق میں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ طے کریں کہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں. انہیں حق حاصل ہے، ریفرنڈم کرائیے اس پر، آپ جبرن انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اور اب تو پوری دنیا کی ایک فضا ہے، عالمی سطح پر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک فضا ہے. روس جیسی امپائر جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، شکست و ریخت کا سوال کا وہ جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے، تو بھارت کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے قومی سطح پر اس مسئلے کو ٹیکل کرنا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ملی سطح کا تو سوال ہی نہیں. اگر سیاسی مصلحتیں سامنے نہیں ہر لیڈر کے اور ہر اپوزیشن یا جو ان پاور پارٹی ہے اس کے، تو پھر تو بات کہیں یوں سمجھئے کہ خشت اول چونے حل میں مار کا تاثریا میر اول دیوار کا، یہ زپ جو ہے وہ نیچے سے کھینچیں گے تو اوپر صحیح بنے گا. پہلے یہ ہے کہ خود اس کو اسے قومی سطح پر لیں، سیاسی اور پارٹی بیسس پر نہ لیں، پھر یہ کہ ملی سطح پر، پھر عالمی سطح پر اس کو اٹھایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری چیز بہت ضروری ہے، پاکستان کو خود کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہیے جس سے بھارت کو جنگ کا بہانہ ملے. بھارت اس وقت جنگ کے بہانے کی تلاش میں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اندرا گاندھی تھی اور اب وی پی سنگھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی بھارتی تھی، یہ بھی بھارتی. اور جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے اور اس کی یکجہتی کا معاملہ ہے، اس کی عظمت کا معاملہ ہے، یہ سب ایک ہے. اس وقت سب سے بڑھ چڑھ کر بیانات تو راجیو گاندھی دے رہا ہے، یہ آزاد کشمیر بھی اسے واپس لو، فلاں کرو، فلاں دورہ جو ہے وہ کینسل کرو، یہ کرو، تو ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ اندرا گاندھی سے کوئی بہت مختلف طرز عمل ہوگا وی پی سنگھ کا، جہاں تک اپنے ملک کی بہتری اور بہبود اور اپنی قوم کی عظمت کا تعلق ہے. اس اعتبار سے کوئی بہانہ انہیں نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ حالات تو جس طریقے سے کہ اندرا گاندھی کو 1971 میں ایڈوائز کیا گیا تھا، ان کا جو سیاسی ایڈوائزر کا جو شعبہ ہے کہ دس از دی چانس آف دی سینچری، اس کو کسی طرح بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا جانا چاہیے، مشرقی پاکستان میں ہنگامہ ہے اس وقت، اور یہ موقع چانس آف دی سینچری، ایک صدی میں آیا کرتا ہے ایسا موقع کبھی، اف یو مس دی بس، اگر وہ چانس نکل جائے پھر بار بار نہیں آیا کرتے وہ مواقع. تو اسی طرح کا موقع جو ہے کہیں ہم اپنی کسی غلطی سے نہ دے دیں. یہ صورتحال پاکستان کی سطح پر بہت ہی احتیاط کی متقاضی ہے، البتہ اس کو عالمی سطح پر، رائے عامہ کی سطح پر اس کو بیداری جو ہے اس کے لیے دباؤ جو ہے سیاسی سطح پر اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے. اور میں تائید کرتا ہوں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے اس بیان کی کہ یو این او میں اسے لے جانا چاہیے. اس حد تک شملہ معاہدہ تھا ٹھیک ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، اب کشمیر میں کشت و خون کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. شملہ معاہدہ جن حالات میں تھا، جب حالات کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں بین الاقوامی، ان کو کہا جائے کہ ہم اب اس کو ختم کر رہے ہیں اور ہم لے کر جائیں گے اسے یو این او کے اندر، اس لیے کہ یہ مسئلہ انسانی مسئلہ ہے. اس لیے اس مسئلے کو یو این او میں اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے، البتہ مقامی سطح پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کہ بھارت کو جنگ کا بہانہ ملے. یہ ہے میری وہ سوچی سمجھی رائے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. تیسری بات جس کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے وہ کراچی کا جلسہ ہے جو اس وقت اب شروع ہونے والا ہوگا، وہاں ہوگا ابھی دو گھنٹے بعد. میں چونکہ اب چار دن کراچی میں رہ کے آیا ہوں، میں نے وہاں کا سما دیکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کراچی کا ایک حصہ جو ہے اس وقت وہاں جشن کا عالم تھا، اور وہ حصہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو حضرات کراچی سے واقف ہیں. قائد اعظم کے مزار پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس کے چاروں طرف مزار پر تو کیا جلسہ ہوگا، یہ تو یوں سمجھیے کہ آس پاس کی ساری سڑکیں اور کوئی آدھے آدھے میل تک لاؤڈ سپیکر نصب ہیں، 1500 جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر نصب کیے گئے ہیں، اور وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات غلط نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، میرے نزدیک اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ تقسیم اس وقت یہ ہے کہ کراچی قائد اعظم کے مزار سے جو نارتھ ایسٹ میں ہے کراچی، اس میں جشن ہے. ہر سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہیں بڑے بڑے وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، بینرز کی تو وہ انتہا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا کپڑا وہاں لگا ہے شاید کراچی کے ہر شخص کے لیے ایک جوڑا بن سکتا اس کپڑے کے ساتھ. اگر یہ مبالغہ ہو تو اگر تھوڑی سی سیلنگ کہیں لگا دیں کہ 3000 روپے سے کم کی آمدنی والوں کا تو یقیناً ایک ایک جوڑا بن سکتا ہے اس کپڑے سے جو کپڑا اس وقت کراچی میں بینرز کی شکل میں استعمال ہوا. برباد ہے، بینرز ہیں اور نہ معلوم کیا ہے، روشنیاں ہیں، جشن کا سما ہے، لیکن کہاں؟ قائد اعظم کے مزار سے شمال مشرق یہ تمام جو نئی بستیاں ہیں، یہ فیڈرل بی ایریا، لالو کھیت اور یہ نیو کراچی، اور اس کے ساتھ یہ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گولی مار، یہاں پہ یہ آ گئے اس میں زیادہ تر. لیکن یہ کہ اس کے برعکس جو ساؤتھ ویسٹ ہے اس میں بالکل خاموشی، اسی میں وہ لیاری کا حصہ بھی آ جاتا ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کے گڑھ ہے، اور بھی مختلف جگہیں ہیں. باقی یہ کہ لیاری ہسپتال ہی میں غالب ولادت بھی ہوئی ہے بے نظیر صاحبہ کے ہاں جو معاملہ ہوا ہے، تو ایک طرح کی تقسیم ہے اس وقت. باقی یہ کہ ادھر ہی وہ ڈیفنس کالونی کا بہت بڑا ایریا ہے، وہ بڑے لوگوں کی بات ہے، وہاں بھی کوئی سیاسی ہنگامے نہیں ہوا کرتے، لیکن کراچی کی اصل آبادی وہی رہتی ہے جہاں اس وقت جشن کا سما ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً آج خبر بھی آئی ہے کہ لاکھوں افراد تو کل شام سے جمع تھے وہاں، تو بہت بڑا جلسہ یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ایم کیو ایم کا شو ہے، دوسری جماعت ہے اس میں برائے نام ہے، اگرچہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم نے بہت بالغ نبضی کا ثبوت دیا ہے. منور حسن صاحب کا بیان آیا کہ یہ ہو رہا ہے اور اپنے جھنڈے نمایاں کی جا رہے ہیں، انہوں نے واقعتاً قومی سطح پر اس کو کر دیا ہے جلسے کو، لیکن یہ کہ اس سے کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ اصل جلسہ اصل شو ایم کیو ایم، کسی اور جماعت کا کوئی حصہ اس میں نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جتوئی صاحب کا کراچی میں کون نام لے ہوا ہے، وہ تو یہ کہ سی او پی کے پریزیڈنٹ ہیں تو اس لیے وہ نمایاں ہوتے ہیں. نواب زادہ رسول اللہ صاحب کا کون وہاں پہ، کوئی ایک دو جاننے پہچاننے والے آدمی ہوں گے، اللہ اللہ خیر. تو یہ صورت حال ہے در حقیقت. باقی یہ کہ ایم کیو ایم یقیناً ایک بہت بڑی قوت کی حیثیت سے پہلے بھی ابری تھی، انتخابات میں بھی ابری تھی،
تھوڑا سا اس کا پولیٹیکل گراف جو ہے نیچے گیا تھا پیپلز پارٹی سے اتحاد کی وجہ سے، اس کی قیادت جو ہے ڈاواڈول ہوئی تھی، لیکن اب اس نے دوبارہ ریگین کر لی ہے اپنی پوری طاقت. اور یوں سمجھیے کہ اردو سپیکنگ جنہیں وہ پانچویں قومیت مہاجر قومیت کی حیثیت سے اب یہ سب کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے اندر ایک مضبوط قیادت اس کی ابھر آئی ہے. تیسری بات اس زمن میں یہ کہوں گا کہ یہ جلسے جلوس ریلیز یہ موجودہ سیاست کے نارمل مظاہر ہیں، اور اس میں اگر بدامنی نہ ہو تو قطعاً کوئی حرج نہیں، اور مجھے امید ہے کہ بدامنی وہاں نہیں ہوگی. وہ میں نے کئی مرتبہ جو کہا تھا نا کہ سیاسی عمل کا شروع ہو جانا پاکستان میں یہ بہتری کی ایک علامت ہے، اسی کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، کہ اگرچہ بڑی سست رفتاری کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور ابھی اپنا اناڑی پن جو ہے مختلف چیزوں میں ظاہر ہو رہا ہے، اور جو تربیت نہیں ہوئی ہے سیاسی نہ کارکنوں کی نہ جماعتوں کی نہ ہماری جو ہے کوئی ایسی روایات وجود میں آئی ہیں، اس لیے یہ گاڑی ناکنگ کر رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، لیکن سیاسی عمل تدریجن آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ مجھے امید ہے کہ کوئی بدامنی نہیں ہوگی. جیسے بینظیر جب یہاں آئی تھی 10 اپریل 1986 کو، تو یہاں بھی لاکھوں لوگ تھے، کہا یہ گیا تھا کہ شاید 10 لاکھ کے قریب افراد اس وقت لاہور میں آئے تھے، وہ پورے پنجاب سے اور تمام ملک سے، لیکن یہ کہ کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ٹوٹا تھا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ بھی ہوگا، اور یہ 10 نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 20 لاکھ کا جلسہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کوئی مئید نہیں کراچی 80 لاکھ کی بلکہ 1 کروڑ کے قریب کی اس کی آبادی ہے، تو وہاں اس طرح کے کسی موقع پر جمع ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے امید ہے اللہ کرے کہ میری یہ بات صحیح ثابت ہو کہ وہاں کوئی بد امنی اس سے نہ کوئی معاملہ لا اینڈ آرڈر کرنا ہو، کوئی اس پروسیس کو آگے چلنے دیا جائے، جس کی مجھے امید ہے. اور اسی سے میں نے بارہا کہا کہ خیر کی کوئی توقع اس وقت ہے تو اسی سے کہ اس پروسیس کو چلنے دیا، کس کی ہار ہو کس کی جیت ہو اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی میرے لیے کوئی فرق نہیں ان میں، یہ 19-20 کا فرق ہے، 20-21 کا فرق، کوئی فرق نہیں. لہذا ہار جیت سے کوئی مجھے دلچسپی نہیں، البتہ یہ کہ چلنا چاہیے یہ عمل سیاسی جمہوری، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ عدم اعتماد کی تحریک ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، کوئی حل نہیں. لیکن یہ اور ہارس ٹریڈنگ بھی جو ہو رہی ہے تو وہ تو اگر بکاؤ مال ہے تو بکے گا، لہذا مجھے اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن چلے اس قانون کے اور دستور کے دائرے کے اندر، جسے بکنا ہے وہ بکے بھی، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے لَيَحْيَا مَنْ حَيَّا بَيِّنَةً وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ بَيِّنَةً، جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی ہلاک ہو لیکن بات کے واضح ہونے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے بینہ کے ساتھ، تو جسے بکنا ہے بکے کھلم کھلا بکے، اور جسے اپنے اصول پر قائم رہنا ہے وہ بھی قائم رہے، لیکن ہو اس دستور اور قانون کے دائرے. اس وقت ہماری سیاست میں سے ایک چیز کو ختم ہونا چاہیے، اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی جس رخ پر چل رہی ہے بہتری کے آثار پیدا ہونے چلے جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف کچھ نہیں سوچا جا رہا، بہت بڑی بے اصولی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا ہے لیکن میں روک رہا ہوں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، بے اصولی ہی پر اکتفا کر رہا ہوں. یہ جو اصول ہمارے ہاں چل گیا ہے یہ اصول بے اصولی، مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری، تو بے اصولی جو اصول بن گئی کہ بالکل انمل بے جوڑ مشرق و مغرب کے تضاد رکھنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی کی ٹانگ گھسیٹ میں، یہ کام ہے جو غلط ہے، یہ زہر ہے. اس زہر کا سب سے بڑا مظہر ابھی آیا ہے وہاں سامنے، اس جلسے میں کوئی متنازع مسئلہ پیش نہیں کیا جائے گا، پیش کریں گے تو خود سرفٹمل ہو جائے گا، وہ کرے تو صحیح ذرا، جہاد کشمیر کا نام تو لے کر دیکھیے، ولی خان اور اس کی پارٹی کے لوگ پھر کیا کریں گے آپ کا حشر، وہ تو اسے فساد افغانستان کہتے ہیں، آپ جہاد افغانستان کہتے ہیں، ذرا نام لے کر دیکھیے. یہ ہے کہ بالکل متضاد، نہ نظریاتی سطح پر کوئی معاملہ، نہ قومی سطح پر ان کے مابین کوئی یک رنگی، کوئی ہم خیالی، مزاج کی، تاریخ کی، پورے پس منظر کی کسی بھی اعتبار سے کوئی قرب نہیں، لیکن جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک کی ٹانگ رسید کر دیتے، وہ کسے باشد. یہ ہے وہ بات کہ جو غلط ہے،
ایک پارٹی کا مقابلہ ایک پارٹی سے ہونا چاہیے. اسی لیے بار بار کہا مسلم لیگ کو توانا کرو. رات میرے ساتھ ہوائی جہاز میں جب میں آ رہا تھا کراچی سے تو میجر جنرل انصاری صاحب تھے, جے یو پی کے طرف سے نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی میں. میں نے ان سے کہا اپنی بات دہرائی کہ خدا کے لیے میری بات پہنچائیے مولانا نورانی ضیاء تک کہ انہیں مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے. یہ مسلم لیگ جو وڈیروں کی جاگیر بن گئی ہے, جب ایسے لوگ آئیں گے خود بخود ان کی ایک قیادت اور ان کی ایک حیثیت معین ہوگی. مولانا عبدالستار نیازی صاحب تو ہے ہی مسلم لیگ, پیدائشی مسلم لیگ. یہ تو جے یو پی میں پتہ نہیں کیسے ان کا وہ جو ہے وہ قلم لگ گئی ہے, ورنہ وہ تو مسلم لیگ ہے. اور اسی لیے یہ قلمیں لگی ہیں دوسری جگہ کہ مسلم لیگ عوامی جماعت رہی نہیں, کارکنوں کی وہاں قدر نہیں, وہاں تو پیسہ ہے, جاگیر ہے, سرمایہ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر عہدے ہوتے. اس پارٹی کو پاکستان کی سیلویشن کے لیے ضرورت ہے مسلم لیگ کی کہ وہ پھر ایک عوامی جماعت بنے, تاکہ پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ دو سیاسی جماعتوں کا مقابلہ ہو جائے. یہ ہے اصولی سیاست. لیکن یہ کہ وہ اس سے اس سے ادھر سے ادھر سے بالکل بھانمتی کے کنبے, کوئی تعلق نہیں جن کا آپس میں, کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں, جڑ جانا صرف ایک منفی جو ہے اتحاد کہ کسی کی تان رسیتنی ہے, اس کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا. یہ میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ سیاست جمہوری جو بھی اس وقت کی جمہوریت ہے وہ چاہے لعنت ہے کچھ ہے لیکن اس وقت وہی ہے, معروف ہے. وہ تو آپ اسلامی انقلاب لائیں گے تو اسلامی جمہوریت لائیں گے نا, ابھی تو جو ہے وہی جمہوریت چلے گی. اس پٹڑی پر جو گاڑی چلی ہے اس میں خیر کے آثار ہیں, بھلائی کے آثار ہیں, سب کو حق ہے. دی رائٹ ٹو ایسوسیٹ, ٹو فارم ایسوسیشن, پارٹیاں بنائیں, جماعتیں بنائیں. لیکن یہ کہ کچھ رولز آف دی گیم بھی تو ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ پارٹیز بنائیے. یہ متحدہ بازوں کی سیاست جو ہے یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل رہی ہے, کوئی اسٹیبلٹی اس نے کبھی نہیں آنے. وہ ایوب خان کے خلاف سے شروع ہوئے تھے یہ متحدہ محاذ بننے, وہ ڈیک ہو اور ڈیم ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام بنتے رہے مستقل. اب پتہ نہیں کیوں کوپ کیوں نہیں کہتے, یہ سی او پی لکھتے ہیں, کوپ نہیں لکھتے. حالانکہ یہ تو کوپ ہے سیدھا سیدھا. اب کوپ کا لفظ اچھا نہیں ہے, کانسٹیبل کے لیے لفظ آتا ہے یہ کوپ کا, اس لیے شاید پسند نہیں کرتے وہ. ورنہ یہ کہ یہ کوپ ہو, ڈیک ہو, کچھ اور ہو, یہ جو سب بنی ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں. پارٹی چاہیے اور مسلم لیگ, ایک مضبوط مسلم لیگ, عوامی مسلم, وہ اس وقت ہماری ایک بہت بڑی سیاسی اور ملی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے. خاص طور پر مذہبی جماعتوں کا اس قسم کے اتحادوں میں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلمات ان بعضہا فوق بعض. میں تو سیاسی جماعتوں کا بھی بغیر اصولی اتحاد کے اس طرح کا منفی اتحاد جو ہے اسے میں سم قاتل کہہ رہا ہوں, زہر ہے. اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ اپنے پورے جو مذہبی کردار ہے اسے داغدار کر رہی ہے, مذہب بدنام ہو رہا ہے. آج ان کے ساتھ, کل ان کے ساتھ, پرسوں ان کے ساتھ, آج ان کے قریب ہیں, کل ان کے قریب ہیں. یہ جو بھی ہے وہ جو غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ پہلے بھی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو, پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی سہی. واقعہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا یہ جو کردار ہے اس نے تو بالکل ان کی عزت جو ہے عوام کے اندر بالکل بے آبرو ہو کر, کوئی حیثیت نہیں. ایک وقت میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف جہاد کا اعلان اور جلوس, اور پھر انہی کے گلے مل کر اور اتحاد بنے. اللہ اللہ. بہرحال یہ باتیں پہنچ رہی ہیں, پہنچیں گی انشاءاللہ, نتیجے ان کے نکلیں گے جیسا کہ میں نے عرض کیا.